نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما.
نئے آنے والوں کو خوش آمدید. کون کون آیا ہے اس ہفتے؟ اسلام آباد کراچی کے علاوہ کوئی کہیں سے آیا ہو؟ کہاں سے آئے آپ لوگ؟ اچھا داتوٹ سے آئے ہیں. مجھے پتا چلا چمنڈا سے بھی کوئی آئے. ہم نے پچھلے ہفتے ایک بات ڈسکس کی تھی کہ اس ہفتے کا ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف اوقات کا کھانا کھائیں گے اور پھر اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے. کیا آپ کو یہ بات یاد رہی یا شیطان نے بھلوا دی؟ کس کس کو شیطان نے بھلوا دی؟ الحمدللہ زیادہ لوگوں پر قابو نہ پا سکا. بھولنے کا علاج کیا ہے؟ سنت کی روشنی میں بتائیے. ہاں قرآن کے حوالے سے انت دل عہدہ ہما فذکر عہدہ ہما لخرا. سنت کے حوالے سے ماریہ کس نے کہا تھا؟ یہ سنت کی مثال نہیں ہے, یہ امام شافی کا واقعہ آپ کوٹ کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا, وقی ان کا نام تھا, شکوت الی وقی ان سو احفظی فاوسانی الی ترک المعاصی, کہ میں نے اپنے استاد وقی سے اپنے بھولنے کی شکایت کی تو انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِي, کیونکہ علم جو ہے یہ نور ہے اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا. بہرحال یہ تو سنت نہیں ہے. سنت کا مفہوم سمجھتے ہیں آپ؟ اسلامی فقہ پڑھ کے بھی اگر آپ سنت کا مفہوم نہیں جانتے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر ہم آئندہ ہفتے کا ٹارگٹ یہ رکھ لینا کہ صحیح سنیے, دوسروں کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کیجئے, تو آپ دیکھیں گے بہت سے معاملات درست ہو جائیں گے اور آپ کی ڈائریکشن بہت صحیح ہو جائے گی, صراط مستقیم پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا. بعض اوقات ہمیں کوئی کہتا کچھ ہے اور ہم اس کو سمجھتے کچھ اور ہیں, لہذا کرتے بھی کچھ اور ہیں. اگر کسی کی بات سمجھ نہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ سب کچھ میں ماریہ سے متعلق نہیں ہے, یہ جنرل ٹاک ہے, کہیں آپ سب کہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں ان کے بارے میں ہے اس لیے وہی سنیں. ہاں عام طور پر غلطی کیا ہوتی ہے ہم سے؟ کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے, سمجھنے والا کچھ سمجھ رہا ہے, لہذا وہ اس کا ایکشن کس کے مطابق ہوگا, کہنے والے کے کہنے کے مطابق یا سمجھنے والے کی سمجھ کے مطابق؟ تو اس لیے درست سمجھنا کتنا ضروری ہے اور درست سمجھنے کے لیے درست سننا ضروری ہے کہ دوسرے نے کہا کیا ہے. اور اگر نہ پتا چلے تو کہہ دینا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کتنی عزت میں کمی آتی ہے اگر یہ کہا جائے مجھے بات سمجھ نہیں آئی. کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا نا. کہاں سے پتا چلا؟ قرآن پاک کے پہلے سپارے میں پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے, کہتے کیا تھے؟ رائے نہ کہتے تھے. رائنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ہماری رعایت کیجئے. شکر ہے دوسرا معنی نہیں بتایا جو یہود والا تھا. ہماری رعایت کیجئے, وہ کب کہتے تھے یہ؟ تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ غور سے سنو. علاج یہی ہے نا, غور سے سنو تو سمجھ آ جائے گی. تو صحابہ کرام کی مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پریکٹس اسی چیز کی کرائی گئی تھی کہ وہ غور سے سنیں. کتنا ذکر آتا ہے قرآن میں سننے کا. اسی لیے صحابہ جب حدیث روایت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعت. وہ کیسے آپ کی احادیث روایت کر سکتے تھے اگر انہوں نے ڈنگ سے سنا ہی نہ ہوتا؟ بھولنے کا علاج کیا ہے؟ لکھ لیا جائے. بہت سے لوگ کاپی پین لے کے نہیں آتے, خود کو طالب علم ہی نہیں سمجھتے. تو اپنے ٹارگٹس لکھا کریں, ٹھیک ہے, ٹارگٹس لکھا کریں اور پھر خود کو خود چیک کیا کریں کہ کیا جو کچھ مجھے کہا گیا وہ میں نے کیا کہ نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو یہاں رہنے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا یا نہیں؟ پچھلے ہفتے ایک کام آپ کو کرنے کے لیے دیا گیا اور آپ نہیں کر کے آئے, وچ مینس کہ آپ اپنے وقت سے یہاں بھرپور فائدہ نہیں اٹھا رہے. یاد ہے آپ کو پہلے دن کا ٹارگٹ کیا دیا گیا تھا آپ کو؟ کہ اس کورس میں آپ نے اپنے وقت سے صحیح اور بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ کس صورت میں ممکن ہے, کب ممکن ہے؟ جب آپ وہ کریں جو آپ کو کہا جاتا ہے. اور اگر آپ وہ نہیں کرتے پھر تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے یہاں رہنے کا, پھر تو آپ ایک بوجھ ہیں یہاں, دوسروں کا بھی حصہ مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو موضوعات بتائیے گا، کن موضوعات پہ بات کرنے کو کہا گیا تھا؟ قناعت پہ. تو کوئی ایسی بات جو آپ نے ایک دوسرے سے ڈسکس کی ہو قناعت کے حوالے سے؟ یہ دونوں طرح سے ہے، قناعت جو کچھ ہے اس پہ راضی رہنا، اور استغنا جو دوسروں کے ہاتھ میں اس سے بے نیاز ہونا، یہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. باب استفعال سے ہے استغنا، یعنی اس میں دلچسپی نہیں جو دوسرے کے پاس ہے، نہ اس کی ہرس ہے، نہ لالچ ہے، نہ دلچسپی ہے. کیونکہ یہاں سے بہت سی خرابیاں پھر آگے چھوٹتی ہیں نا، بہت سی خرابیاں پنپتی ہیں یہاں سے. قناعت کیا ہے؟ جو میرے پاس ہے، جو مجھے ملا ہوا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، یہ قناعت ہے. اور استغنا کیا ہے؟ جو کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، میں اس سے بے نیاز ہوں. جیسے سخاوت اور شح میں فرق ہے. سخاوت کیا ہے، یاد ہے کچھ یا کاپی پہ لکھ لیا اور بھول گئے؟ سخاوت کا کیا ڈیفینیشن بتائی گئی تھی؟ ہاں، کس کو یاد ہے؟ دیکھیے اپنے حافظے کا امتحان لیجئے. اور ایک بات میں آپ کو کہوں، جب ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں نا، تو حافظہ بھی سونے لگتا ہے، وہ بھی نہیں کام کرتا. اور اگر آپ کہیں نہیں مجھے یاد ہے، ہاں، سخاوت سب سے پہلی تو اس میں بات یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے اس کی لالچ نہ رکھنا، اور جو اپنے پاس ہے وہ دینے سے جھجکنا. دیکھا، اب آپ بول پڑے آگے سے، اب آپ کو یاد آ گیا. ہاں جی، تو اسی طرح قناعت کیا ہے؟ جو اپنے پاس ہے اس پہ راضی ہیں. استغنا کیا ہے؟ جو دوسرے کے پاس ہے اسے میں بے نیاز ہوں. اچھا چلیے، استغنا کوئی تھوڑا سا اور لیتے ہیں. جس شخص کے اندر قناعت ہوتی ہے، اس کے اندر خوبیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ جو شخص قناعت پسند ہے اور استغنا والا ہے، اس کے اخلاق میں کیا خاص خوبی ہوگی؟ ہاں آپ بتائیے. اور کیا کرے گا؟ شابش، یعنی کہ وہ لالچی اور خوش آمدی انداز اس کا نہیں ہوگا، اور صبر آئے گا، اور پرسکون ہوگا، عاجزی ہوگی، اور ہاں آپ، وہ سب سے بڑی دولت اپنی نہیں ضائع کرے گا، اپنے کام سے کام رکھے گا، اپنی ترجیحات کو برقرار رکھے گا. ترجیحات جو اس کی زندگی میں ہیں، ان کو وہ کیا کرے گا؟ ان کو قربان نہیں کرے گا. دیکھیں نا، اس کے نتیجے میں دنیا کی لالچ دل سے نکل جاتی ہے نا. جب آپ کے دل سے دنیا کی لالچ نکلتی ہے نا، آپ اس بوجھ سے آزاد ہوتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نہ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، نہ آپ لا یعنی چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، نہ ہی آپ بیکار مشغلے اختیار کرتے ہیں. کیوں نہیں کریں گے نا؟ نہ آپ کے اوپر غم ہوگا، نہ آپ کے دل پہ بوجھ ہوگا. کتنی ساری خوبیاں اس سے جنم لیتی ہیں. عربوں کے اندر ایک خاص خوبی یہ تھی ان کے اخلاق میں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو چنا تھا دین کے کام کے لیے. ان کے ہاں یہ انتہا درجے کی بد اخلاقی شمار ہوتی تھی کہ انسان کے اندر دینے کی بجائے لینے کا شوق زیادہ پایا جائے، یا دوسروں کے مال پہ نظر رکھی جائے. اس لیے کہ فوکسڈ ہونا، انسان تو خود ہی بات دھیان سے سنتا ہے. دیکھیں نا، جب دماغ میں سو طرح کے غم ہوں، سو طرح کے غم ہو، تو آپ کس چیز پہ توجہ کر سکیں گے، فوکس کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. جب کر ہی نہیں سکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نہ دھیان سے پڑھیں گے، نہ دھیان سے سنیں گے، نہ ہی آپ کے دماغ میں کچھ بات ٹکے گی. آج ہی وہ ریزنز ذرا دیکھ رہے تھے کہ کمزور حافظے کی وجوہات کیا ہے، یعنی کوئی بات یاد کیوں نہیں رہتی، اس کی کیا وجوہات ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ انڈر سٹریس ہوتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، غم غصے کا شکار ہوتے ہیں، ان کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، وہ بات یاد نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ وہ ہر وقت کسی اور ہی فکر میں. لاہیتن قلوبہم، نان سیریس لوگ ہیں وہ، ان کے اور ہی دماغ ادھر ادھر ہو رہا ہے. ایک اور چیز میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایسے لوگوں میں غیر ضروری تجسس کا بھی مادہ نہیں ہوتا جن میں استغنا ہو. مثلا آپ پڑھ رہے ہیں، اتنے میں کسی لڑکی نے اپنا بیگ کھولا، اس میں سے ایک پینسل کیس نکالا. جس کے اندر استغنا ہوگا، وہ اپنی کتاب چھوڑ کے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا؟ نہیں دیکھے گا، کام سے کام رکھے گا. کیوں؟ اسے کوئی حسرت نہیں ہے، اس کا کام چل رہا ہے، وہ اس پہ راضی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس کا کام زیادہ اہم ہے. میں نے جس مؤلف پہ کام کیا تھا، سلفی پہ، میرا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا، سلفی کی ایک کتاب تھی، کتاب الوجیز فی ذکر المجاز والمجیز، اس کی ایڈیٹنگ بھی اور اس کو انالائز بھی کیا تھا میں نے. تو سلفی 105 سال کی عمر میں فوت ہوا تھا اور آخری وقت اس نے اپنا آخری سبق پڑھانا چھوڑا عصر کے وقت, اور اس کے بعد پتہ نہیں لیٹا یہ کیا مجھے یاد نہیں, ڈیتھ ہو گئی اس کی. اسکندریہ میں وہ رہتا تھا, بہت اس نے بھی سفر کی, اتنے سفر کے پورا ایک میپ میں نے بنایا تھا اس کے اسفار کا کہ کہاں کہاں وہ گیا تھا. کہتے ہیں کہ وہ ایک دن اسکندریہ کا مینارہ دیکھنے نہیں گیا تھا کیونکہ اس کو اپنے کام میں اتنی دلچسپی اور اتنی دھن تھی کہ اس کے پاس فرصت ہی نہیں تھی, یعنی اتنی کمٹمنٹ تھی اس کی اپنے کام کے ساتھ. ایسی شخصیات جو تھی نا تاریخ کی, ان کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں اپنا آپ اتنا حقیر لگتا تھا اور اپنی عادتیں اتنی بری لگنے لگی کہ ہم کن چیزوں میں وقت گما رہے ہیں, ہمارے کام میں کوالٹی کیوں نہیں کیونکہ ہم یکسو نہیں, یکسو کیوں نہیں کیونکہ کنات ہی نہیں, دنیا کی محبت میں دل ڈوبے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مرتے ہیں, ادھر ادھر توجہ زیادہ ہے, کام سے کم توجہ ہے, جو چیز دوسرے کے ہاتھ میں اس پہ نظر زیادہ ہے اور جو چیز اپنے پاس ہے. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ باتیں بہت بھاری اور بڑی بڑی ہیں, اوپر سے جا رہی ہیں. میں اوپر بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی, میں تو چاہ رہی تھی نیچے بیٹھنا, مگر اس کے بغیر آپ تک آواز نہ جاتی سب تک. مثلا بعض لوگوں کو میں دیکھے کہ ان کی نظر کام پہ نہیں ہوتی, ان کی نظر یا دوسرے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کسی چیز پہ ہوگی, یا پھر کسی کے لباس پہ ہوگی, یا پھر کسی کی جیولری پہ ہوگی, یا کسی اور چیز پر. ان چیزوں کا کریٹیکل انالیسس کرتے رہتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی گھٹی میں پڑی ہیں نا چیزیں. دیکھا اس کی اینک دیکھی تھی, اس کی فلانی چیز دیکھی تھی, اس کی گھڑی دیکھی تھی, اس کی انگوٹھی دیکھی تھی. سوال بھی تو ماں باپ یہی کرتے ہیں نا, تو بچے بھی پھر وہی جواب تلاش کر کے لاتے ہیں, پھر بڑے ہو کر ان کے بھی دھیان صرف انہی چیزوں پہ ظاہریت پہ جاتے ہیں. تو ایسے بچے کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. مفید نافع علم کے اتنے دروازے ہیں, اتنا کچھ سیکھنے کو ہے دنیا میں, کون نہیں سیکھ پاتا؟ علم سے بھی کون محروم رہتا ہے جو یکسو نہیں, جس کے اندر قناعت نہیں, جو ملا ہے اس پر صبر نہیں, جس کے اندر استغنا نہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اب گرمی ہوگی تو میں اپنے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول دیتی ہوں نا. کچھ لوگ کاریڈور میں چلتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی سامنے کیا, آگے کیا, پیچھے کیا, اور کچھ لوگوں کی نظر نہیں ہٹتی کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے. اس وقت اتنی کوفت بعض اوقات ہونے لگ جاتی ہے نا, مجھے بعض اوقات واقعی سمجھ نہیں آتی کہ اندر جھانکنے کا کیا مقصد ہے, جبکہ ہم سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں کہ کسی کے گھر میں جھانکنا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر مرد بھی ہوتے ہیں, کبھی ادریس صاحب ہوتے ہیں, آپ کے استاد ہیں. اب مجبوری ہے, ایک تو یہ تھا کہ میں یہاں سے کہیں اور رہتی, ایک یہ ہے کہ اب جیسے گزارا کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. تو جب ایک پتہ ہے کہ اندر کام بھی ہو رہا ہے, مرد حضرات بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو وہ ایک پرائیویٹ ایریا ہو جاتا ہے نا, کہ نہیں. پھر جب ہم ٹکٹکی باندھ کے اس ایریا کو دیکھنے لگتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ استغنا کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں یا قناعت کا؟ یہ کس چیز کا تجسس؟ تجسس بھی حرام ہے, اور نمبر دو یہ کہ پھر تجسس سے آگے کسی کی پرائیویسی میں خلل جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ غلط کام ہے. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا, اکثر ہم کسی کے بھی گھر جاتے ہیں تو میں بعض اوقات اس چیز کو نوٹ کرتی ہوں کہ میرے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف لوگ ٹریول کرتے ہیں. کچھ لوگ جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ جس گھر میں جاتے ہیں اس گھر سے دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں, یہ انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے, یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے, یہ کس کا کمرہ ہوگا, بھلا یہاں کون رہتا ہوگا, یعنی غیر ضروری چیزوں پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھی ہم کس کام آئے ہیں اور ہم کیا کرنا شروع ہو گئے ہیں. کسی کی کتنی مہربانی کہ اس نے ہمیں اپنے خاص کمرے میں ٹھہرایا یا اپنے گھر میں, اجنبی ہم لوگ, ہمیں اس نے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی. تو یہ جو نگاہوں کی ہرس ہوتی ہے یہ ناپسندیدہ اخلاق میں سے ہے. اور جب آپ دین کا کام کرنے جا رہے ہیں نا, اور اگر آپ کی نظر کا اینگل یہ ہوگا, آپ یقین کیجئے آپ کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ صرف نگاہوں کے اینگل کی وجہ سے آپ کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوگی. کیوں؟ جو لوگ خود دنیا میں ہوتے ہیں نا, ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوتی کہ آنے والا جو ہے اس کی نظریں کہاں لگی ہوئی ہیں. وہ ایک منٹ میں جج کر لیتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد سے کتنے مخلص ہیں, وہ بھی پھر اتنا ہی ہمیں اسی مقام پہ رکھتے ہیں اور اتنی ہی بات ہم سے لیتے ہیں اور بس خدا حافظ کرتے ہیں. اب جیسے میں کلاس میں عام طور پر آپ کو کہتی ہوں نا, سامنے دیکھیں, اوپر دیکھیں, سیدھے ہو جائیں, یہ فوکس کرنے کی تھوڑی تھوڑی ایکسرسائز ہوتی ہیں, اسٹروکس دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ کلاس میں بیٹھ کے بھی دیوار پڑھ رہے ہوں گے، دعا پڑھ رہے ہوں گے، اوپر دیکھ رہے ہوں گے، نیچے دیکھ رہے ہوں گے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے پھر؟ بالکل، جب تک ہم اس سے نہیں اٹھیں گے نا، پرواز اونچی نہیں ہو سکتی. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، یور ایٹیٹیوڈ ڈیٹرمنز یور الٹیٹیوڈ. یور ایٹیٹیوڈ ڈیٹرمنز یور الٹیٹیوڈ کیا مطلب ہے؟ الٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اونچائی. یہ کہاں سے ڈیٹرمن ہوتی ہے؟ یور ایٹیٹیوڈ. آپ کی نگاہ کتنی بلند ہے یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یا آپ اوپر دیکھ رہے ہیں؟ آپ مقصد کی طرف دیکھ رہے ہیں یا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں. یکسوئی کو ڈیولپ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، مقصد سے جتنی لگن ہوگی نا، اتنی خود بخود ڈیولپ ہوگی. آپ کبھی اپنے آپ کو جج کیا کریں کہ آپ کس چیز میں زیادہ یکسو ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جہاں آپ کی دلچسپی ہوتی ہے وہاں آپ 100% یکسو ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ پھر دلچسپی کہاں سے پیدا کریں اور کیسے کریں. دیکھیے، کمپیئر نہ کیجئے ایک تو میرے سامنے بیٹھ کے، دوسری بات یہ ہے کہ سبجیکٹ میں فرق ہے نا، کیونکہ ایک ٹھوس علمی سبجیکٹ ہے اور دوسرا ہو. دیکھیے، میں نے علوم الحدیث پڑھا، اور جب میں شروع میں پڑھ رہی تھی تو مجھے واقعی اتنا پسند نہیں تھا یا دلچسپی اتنی نہیں ہوتی تھی. میں نے تقریباً علوم الحدیث پہ جتنی کتابیں اویلیبل تھی سب اکٹھی کی، اور میرا خیال ہے کہ الحمدللہ ان میں سے میجورٹی کو میں نے پڑھا، شاید کچھ کچھ حصہ کہیں چھوٹ گیا ہو. موٹی موٹی کتابیں تھیں اس پہ. تو ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ علم ہے جو عورتیں ناپسند کرتی ہیں، اور میں نے اس کو چیلنج کے طور پہ لے لیا. اس کو چونکہ میں اب شروع تو کر ہی چکی تھی، واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا. اور واقعی اگر ہم پیچھے تاریخ میں دیکھتے ہیں تو بہت کم نام ملتے ہیں خواتین کے، کیونکہ ابھی جو اسلامی فقہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں مجھے پتا ہے کہ آپ کی ڈفیکلٹیز کیا ہیں، کیونکہ میں ان سے گزر چکی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے مشکل پیدا کری اس کو ایز اے چیلنج لیا کریں کہ میں یہ کر سکتی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ گھر میں ہمارے جو بچپن والا ہمارا گھر تھا نا، تو اس میں ایک انگیٹھی تھی. پہلے زمانے میں لکڑیاں جلاتے تو انگیٹھی تھی، تو انگیٹھی بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے پہلے آگ جلائی جاتی تھی. تو وہ جب پتہ نہیں یہ تیل آیا یا گیس آئی، بہت بچپن کی بات ہے، تو اس کا کام کوئی نہ رہا تو مجھے وہ بہت کھلتی تھی. میں کہتی یہ کس لیے بنی ہوئی ہے، اس کا تو کچھ کام نہیں، اور یہ ایسی ابری ہوئی آگے کو اور اچھی نہیں لگتی تھی. میں نے ذکر کیا کہ اس کو ہم ختم کر کے اس پہ پینٹ وینٹ کر دیتے. کسی نے توجہ نہ لی. آپ یقین کریں کہ میں نے اس انگیٹھی کو خود توڑا اور اینٹ لے کے ایک ایک اینٹ کو مارا، ہلایا، نکالا، سیدھا کیا اور اس کو صاف کر لیا اس جگہ کو. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو مشکل ٹاسک ہوتے ہیں نا، ان کے آگے بیٹھ نہ جائے گا، چیلنج کے طور پہ لے کر کے چھوڑنا، بس کر کے چھوڑنا. ہم عموماً الٹے کاموں میں تو بڑی پکی ضد لگاتے ہیں، لیکن جو بامقصد کام ہے ان میں ہم ضد نہیں استعمال کرتے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے جس کو جتنا ضدی بنایا نا، وہ اس کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے. اگر وہ اپنی ضد ان چیزوں میں چھوڑ کے جو الٹے کام ہے، اگر ان سب کو، مجھے ضدی لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، وہ غلط بھی کریں مجھے اچھے لگتے ہوں، اس لیے کہ مجھے ان کے اندر ڈٹرمنیشن نظر آتی ہے. میں کہتی ہوں یہ بڑے کام کے لوگ ہیں. اگر ان کو صرف ہوتا مشکل ایک دفعہ اگر راہ لگا دیا نا، پھر آپ بے شک خود بھول رہے ہیں، وہ نہیں اس کو چھوڑیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لم نجد لہو عزما، اس کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور زبیدہ کہتی ہیں ایسے لوگ تو دنیا میں ہیں ہی تھوڑے، پیغمبروں میں صرف 5 تھے اولو العزم، تو عوام کا کیا حال ہوگا. اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن جب تک یہ نہ ہو، کوئی کام پایہ تکمیل پہ پہنچ نہیں سکتا. کوئی مقصد یا کوئی بھی موومنٹ یا کوئی تحریک یا کوئی آرگنائزیشن یا کوئی ٹاسک آگے نہیں جا سکتا. اگر 5 بھی ہو جائے نا، 5 بھی، تو بہتوں پہ بھاری ہو جائیں گے. اب آپ کہیں گے وہ ہم تو ہو نہیں سکتے، ہم پہلے ہی ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں. ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں. استقامت بہت ضروری ہے، دیکھیے اپنے آپ سے کام کرانا سیکھیں، خود پہ قابو پائیں نا. سب سے پہلی ضد تو اپنے ساتھ لگائیں، سب سے پہلی ضد اپنے ساتھ. میں نے خود کو کوئی رعایت نہیں دینی. پھر میں نے کہا دوبارہ بستر کی زیارت کر لوں کیونکہ سفر کر کے آئی ہوں، تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو رعایت دی. پھر میں نے کہا نہیں، اگر ایک دن لیٹ گئی تو لیٹ گئی، میں نہا لیتی ہوں. فوراً واش روم چلی گئی، جا کے نہانا شروع کر دی. نہانے کے بعد میں اس طرح فریش تھی جیسے میں نے پتہ نہیں کتنے گھنٹے کی نیند کی ہوئی. اور اس کے بعد روٹین میں اپنا کام کرتی رہی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ تو اپنے ساتھ عزم توڑتے ہیں. اب ارادے باندھتا ہوں توڑتا ہوں. تو جس دن ہمیں خود سے کام کرانا آ گیا نا، تو ہم دوسروں سے بھی کرا لیں گے. تو اگلے ہفتے کے لیے ایک تو کیا پریکٹس کریں، ہاں صحیح سننا، دوسرے نے کہا کیا ہے، کیا پوچھا ہے مجھ سے، کیا کہا ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے، خود سے کام کرانا ہے. ٹھیک ہے، جو نہیں کرنے کا دل وہ کرنا ہے، ہو جائے گا، کوشش کرتے رہیں گے. چلیے میں آپ کو کل کا قصہ سناتی ہوں کہ کل میں اپنے دھدیال کے گاؤں گئی تھی، جہاں میرے والد پیدا ہوئے اور جہاں میری دادی رہتی تھی اور جہاں میرے دادا کا گاؤں تھا اور ان کی زمینیں تھیں. میں کل وہاں گئی تھی، وہاں درس کیا. یہ تلاگنگ کے پاس ایک گاؤں ہے مصریال، وہاں. ٹھیک ہے، اچھا. اب ہوا یہ کچھ اس طرح کہ میرے والد کے کزن تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو میں بہت سالوں کے بعد گئی تھی. جو میرے دادا اور دادی کا کمرہ تھا، میری دادی فوت ہوئی ہیں پاکستان بننے سے پہلے، اور جدہ میں دفن ہے، حج کرنے گئی وہیں فوت ہوئی، وہیں دفن ہو گئی، واپس نہیں آئی. دادا ہمارے پاس سرگودا آ گئے تھے، وہ وہیں فوت ہوئے، وہیں دفن ہوئے. تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آلموسٹ 50 سال پہلے ایک طرح سے گھر جو تھا وہ خالی ہوا تھا. وہ تو میں نے گاؤں کے لوگوں کو لیا اور ان کو گائیڈ کے طور پر کہ کہاں تھے میرے دادا کا گھر اور کہاں تھا کون. تو آپ کو پتا کہ جو میرے دادا دادی کا کمرہ تھا بالکل گرا ہوا تھا، اور جو اس کے جو شتیر نہیں تھے جیسے یہ، وہ شتیر نیچے ایک پڑے ہوئے تھے نا زمین پر. میں تصویر لے کر آئی ہوں، کسی وقت موقع ہوا تو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو بس اس کی بنیر ہوتے ہیں یا اس کی وال مارک تھے، اور پتہ نہیں وہ کون سا دن ہوگا یا کیسا موسم ہوگا کہ جب وہ چھت گری، اور چھت گر کے جہاں لکڑیاں گری وہیں کی وہیں پڑی ہیں آج تک، کسی دوبارہ اٹھائی نہیں. اور جس جگہ پر میرے دادا نماز پڑھتے تھے وہ ذرا اونچی کی بھی تھی جگہ، اور اس کے آس پاس اینٹیں وغیرہ لگی ہوئی تھی، وہ جگہ ویسے ہی تھی. تو میں کہتی تھی یہ زمین کے آثار ہوتے ہیں نا. پھر ان کی زمینیں جس جس طرف تھی وہ ساری انہوں نے دکھائی. دادا نے جو زمینیں چھوڑی تھی میرے والد نے اس میں سے کچھ نہیں لیا، وہ اپنی بہن کو اور لوگوں کو دے دی تھی انہوں نے، کیونکہ خود جاتے نہیں تھے تو پھر اس میں سے حصہ بھی نہیں لیا کچھ. پھر یہ تھا کہ یہ گاؤں سے ہٹ کر تھا یہ جگہ جہاں میری دادی کا کمرہ تھا، اور یہ سارا پورے گاؤں میں بھی بجلی بھی نہیں ہے. اور میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈر دوں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ٹیپ کیسے چلے گا، بجلی نہیں ہوگی نا اسکول میں. تو پھر میں سوچا کہ سیلز وغیرہ کا کوئی بندوبست کر دیں گے. میرے لیے خوشی کی انتہا تھی کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے اسلام آباد میں ایک کورس کرایا تھا نیوی کے علاقے میں، جہاں سے وہ ایک بچی پڑھ کے اس گاؤں میں گئی، اور اب اس بچی کے آگے 125 اسٹوڈینٹس ہیں. وہ میرا گاؤں نہیں ہے، میرے والد کا گاؤں ہے پیچھے سے، کہ میں نے اس کے لیے تو کچھ نہیں کیا. سوچتی تھی وہاں سے کسی کو لے کر آئیں، کوئی وہاں آ کے پڑھے اور واپس جا کے وہاں پڑھائے. لیکن میں سوچتی تھی کہ جب انسان ایک کام شروع کر دیتا ہے اور صرف اپنوں کے لیے نہیں سوچتا، سب کے لیے سوچتا ہے، تو وہ خیر کہاں پلٹ کے آتی ہے، خیر آپ کے اوپر آتی ہے، اگرچہ ایک لمبا سفر طے کر کے واپس پلٹتی، لیکن رائے گاہ نہیں جاتی. اور وہ کیا تھا، تھرڈ بیچ میں یہ جو میری بیٹی مریم ہے، مریم کی جو ساس ہیں ربابا، انہوں نے تھرڈ بیچ میں پڑھا تھا، انہوں نے اور ان کی بیٹی نے. اچھا، ربابا نے پڑھنے کے بعد، وہ پہلے بھی درس دیتی تھی لیکن پڑھنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک کلاس لی تھی، اور چند لوگوں کی کلاس تھی وہ. ان کے ختم قرآن پہ بھی میں گئی تھی. لڑکی نہیں ہے اور نہ بہت بوڑھی عورت ہے، مطلب ینگ لیڈی ہیں، ویری ینگ. انہوں نے ربابا سے پڑھا تھا، پورا قرآن ختم کیا تھا. اس کے بعد یہ اسی گاؤں میں آ گئی، اور وہاں آ کر اب یقین مانے میں نے اس کی یہ تصویر لی ہے. دور سے میں نے دیکھا کہ ایک جیسے کوئی جلوس چلا آ رہا ہوں. میں نے کہا یہ کون آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ آپ کی ایک شاگرد ہیں اور یہ ان کی آگے شاگردیں ہیں جو سب درس میں آ رہے ہیں. لٹرلی بالکل وہ گاؤں کی عورتیں, وہ جو ساری لڑکیاں بچیاں پتہ نہیں کون کون, وہ 125 کا گروپ آپ چل کے آ رہا ہو تو آپ سوچیں کہ کیا لگے گا نا. تو وہ چل کے آ رہے تھے سارے. پھر اس نے آ کر بتایا, آپ کو یاد ہے میں آپ کو ملی تھی وہاں اسلام آباد؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہتے ہیں میں ربابہ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے یہاں آ کے اب ان بچیوں کو میں پڑھا رہی ہوں اور الحمدللہ بہت لوگ سیکھ رہے ہیں, کچھ کو ترجمہ پڑھا رہی ہیں, کچھ کو ناظرہ پڑھا رہی ہیں. تو بہت میرے دل کو اطمینان ہوا. پھر میں نے جو درس دیا, آپ یقین کریں کہ اسکول میں درس تھا, نیچے کوئی چٹائی کوئی کارپٹ کوئی دری کچھ نہیں تھی, لوگ مٹی کے اوپر نیچے بیٹھے تھے, کوئی پاؤں کے بل بیٹھا ہوا تھا, کوئی ٹک کے بیٹھا ہوا تھا, کوئی اسکول کے بینچز لا کے, تو بڑی بڑی عورتیں کچھ وہ اس پہ بیٹھی ہوئی تھی, اتنی بچی سے لے کر بوڑھی ایک عورت, ہماری اپنے والد کی ایک, میرے خیال مجھے صحیح رشتہ نہیں معلوم, ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئی اب, لیکن ابھی بھی سمجھ ٹھیک ٹھاک ہے. وہ بھی خیر گاؤں میں بیٹھی, تو درس میں تو نہیں آ سکی تھی کیونکہ وہ چل نہیں سکتی تھی, اور یہ اوپر نیچے گاؤں ہے تو چلنا بھی پڑتا تھا. میں خود چل چل کے کافی دور تک گئی تھی جہاں درس کرنا تھا. لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی اتنی توجہ سے سنی تھی جتنی ایک بوڑھی سے بوڑھی عورت. میں سوچتی اتنی زرخیز ہے گاؤں کی جگہ کہ جہاں ایک اشارے پہ سارا گاؤں اکٹھا ہو جائے, اور اتنی خاموشی ہے کیونکہ روڈ سے بہت آگے اندر کر کے, اتنی خاموشی کے بغیر مائک کے میں صحن میں بول رہی تھی دھوپ میں بیٹھ کے, اور وہ سن رہے تھے سارے, اور یعنی اتنا اچھا رہا. اور پھر بعد میں نے ان کو بتایا, پھر ہم کچھ کیسٹس وغیرہ ہم لے گئے تھے, وہ دے آئے وہاں پر کہ ان کو تقسیم کریں. اور تو میں ہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم میں سے ہر ایک صرف ایک عہد کرے کہ اپنے اپنے گاؤں میں جا کے ایک ایک درس کرے, ایک ایک ہفتہ گزارے, پھر وہاں سے ایک ایک کوئی لڑکی موٹیویٹ کر کے, کسی کی منت سماجت کر کے, اس کا کچھ خرچہ اٹھا کے, اس کو سپانسر کر کے, اس کو لے آئے. کراچی میں بھی ہاسٹل ہے, اسلام آباد میں بھی, انشاءاللہ لاہور بھی بن جائے گا, وہاں لا کے اس کو سال دو پڑھائے, اس کے اوپر نظر رکھے کہ پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی, پھر اس کو واپس لے جائے اور پھر اس گاؤں میں چراغ جلا دے. کتنے گاؤں اور کتنے علاقے روشن ہو سکتے ہیں ہماری تھوڑی سی کوشش سے, تھوڑی سی کوشش سے. اور اس کے لیے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ جا کے اپنے رشتہ داروں سے بنا کے, ان کے اندر رہ کے, اور تھوڑا سا ایک تھوڑا سا ذرا سی توجہ چاہیے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ قصہ سنایا ہے کہ تھوڑی سی اگر ہم سب صلہ رحمی کا ہی حق دیتے ہوئے, حقوق العباد ہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے, یعنی کوئی بھی نام دے دیں آپ اس کو, آپ کو پتا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو, اس کے رزق میں وسعت ہو, اسے کیا کرنا چاہیے, نسخہ کیا ہے صلہ رحمی کا؟ اور کیا یہ صلہ رحمی میں نہیں آتا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو کو انفسکم و اہلیکم نارا, تھوڑا سا اس کی طرف توجہ کریں, تھوڑی سی ایفرٹ, تھوڑی سی کوشش. میں چاہوں گی کہ آپ بچیاں جو یہاں ہیں, اگر آپ لوگوں کے یہاں قریب گاؤں ہیں تو اپنے گھر والوں سے اجازت لے کے ایک ایک ویکینڈ آپ لگا دیں. دو ویکینڈ ہیں آپ کے پاس, اگر آپ اس میں سے کچھ بھی اویل کریں اور کچھ نہ کچھ ٹائم اگر آپ تھوڑی پلاننگ کر کے چلے جائیں دیں. اچھا تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے آپ کو کہ وہ نہ مانیں یا نہ کہیں, بچوں کو اکٹھا کر لیں, سویٹس لے جائیں, کچھ لے جائیں. اور پتہ کیا, گھر والے ہو سکتا نہ تعاون کریں, پہلے آپ جس گھر جائیں ان بچوں سے دوستی کریں, ان سے کہیں چلو سب کو اکٹھا کرو, لے آؤ سب کو, بچوں کو آپ ایک درس دے کر آ جائیں. اگلی دفعہ آپ جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ بچے جو ہے نا وہ بڑوں کو بھی پکڑ لائیں گے. یعنی ضروری نہیں کہ بڑی عمر کے لوگ ہوں اور بچے بڑے سب اکٹھے ہوں. ظاہر ہے کہ میرے بارے میں کہیں نہ کہیں سنتے رہے, پہلے FM 100 چلتا تھا یا اس پنڈی کے, تو وہ اس گاؤں میں بھی سنائی دیتا تھا, یہ مجھے پچھلی دفعہ کسی نے بتایا تھا. تو وہ تھوڑا سا ایک نام ہوتا ہے نا, تو لوگ اس شوق میں بھی چلے آتے ہیں سننے, چلو دیکھیں وہ جو ریڈیو پر آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, مثلاً یہ بھی ایک ہو جاتا. تو آپ ہم تو گئے تو وہ تو میڈم نے کہا تھا سارا گاؤں اکٹھا ہو جائے گا, تو یہ تو کوئی آیا ہی نہیں تھا, اب یہ تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا آنے کا. تو اس میں آپ مختلف آپشنز کو ذہن میں رکھیں, ایک نہیں تو دوسری, دوسری نہیں تو تیسری, طریقے سوچیں, طریقے سوچیں کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو اپنا بنانا ہے. پیاسے لوگ ہیں نا, ہمیں تو اتنا کچھ مل چکا ہے کہ ہم اور لینا نہیں چاہتے, بس اختلافی مسائل پہ بات نہ کریں, اللہ کی محبت اور ایمان اور ان چیزوں میں. آپ کو پتا ہے, میں پھر اس کے بعد تلاگنگ بھی رکی, پھر وہاں بھی ہم کوئی گھنٹہ تقریباً یا کچھ اس طرح بیٹھے, ان کی بچیوں سے بھی ملاقات کی, ان کو بھی کچھ چیزیں دی. تو اس روٹ پہ تو میں نے کافی پنڈی اسلام آباد جاتے ہوئے ٹریول کیا, سرگودا سے پنڈی اسلام آباد پہ, یہ بہت اندر اندر کا جو علاقہ ہے نا, کافی بوچال کے پاس سے ہم گزرتے تھے ہمیشہ, لیکن پتہ نہیں تھا نا, تو اس لیے اینی ہاؤ میں کئی دفعہ جب سڑکوں سے گزر رہی ہوتی ہوں نا, سر میں خواہش میں اظہار کرتی ہوں, میں کہتی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بس میں ابھی گاڑی روکوں اور یہ جو جھگیاں نہیں بنی ہوتی کپڑوں کی اور کس کس کی, ایک چٹائی رکھی ہوئی ہو گاڑی میں, پانی کا کنستر رکھا ہو, کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہو, بندہ وہاں جائے جگہ بنائے چٹائی بچھائے, جیسے مداری والے نہیں ہوتے, مداری والا دیکھا ہوا کیا کرتے مداری والے, بچپن میں دیکھتی تھی, ہر جمعے ہمارے گھر کے پاس مداری ہوتی تھی اور میں سویرے سویرے کھڑکی کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی تھی, وہ پہلے آتے تھے ڈگ ڈگی بجاتے تھے, صفائی کر رہے ہیں, یہ چیزیں نکال رہے ہیں, پھر ایک چیز نکال رہے ہیں, ساتھ ساتھ بول رہے ہیں, بہت زبردست شو ہوتا تھا, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اور اتنے لوگ جمع ہو جاتے تھے نا. بالکل کر سکتے ہیں, میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں آپ ایک کام کریں, وہاں ایک سکول بھی تھا, سر میرے والد کی شاید کزن ہے یا کون ہے, انہوں نے اپنے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا تھا بچوں کو, اور ماشاء اللہ انہوں نے اتنا کام کیا کہ پھر اس کے بعد جو پنجاب گورنمنٹ اس نے انہیں سکول باقاعدہ بنا کے دیا, گورنمنٹ کا سکول بھی ہے وہاں, پتہ نہیں پرائمری یا مڈل, یہ نہیں مجھے پتا. اب وہ لوگ سکول میں ٹیچرز اور پرنسپل وہ جو ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے, اب وہ گاؤں کی جتنی بچیاں وہاں پڑھنے آتی, تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں ایک فہم القرآن, آپ پورے قرآن کا ترجمہ ان کو سنوا دے, اچھی خاصی بچیوں کی آنکھوں میں چمک, اور ٹھیک ٹھاک سمجھے کہ ریڈیو وغیرہ کی وجہ سے لوگوں کے اب یہ جو نا آئی کیو اتنا بھی نہیں ہے کہ بہت ہی بالکل اچھے خاصے سمجھتے. تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کو سیٹ بھجوا دیتے ہیں, آپ ہر روز آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ جتنا ٹائم ہے نا سب سکول کو لگا کے سنا دیں, اسمبلی اسی کی کر دیں, وہ کر دیں گے, کیا مشکل ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس وقت کس چیز کا موقع نکل. اور ڈائری میں نے بنائی ہوئی ہے, کوئی بندہ مجھے کچھ کہہ دیتا ہے نا کہ بھئی یہ یہاں آ جائیں یا یہ کر لیں, تو میں لکھ چھوڑتی ہوں. اس دفعہ کے وزٹ میں کراچی سے میں ڈائری اٹھا کے لائی اور میں ساری غور غور سے پڑھی کہ کہیں میں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا اور میں بھی میں اس روٹ سے گزر رہی ہوں تو میں وہ وعدہ پورا کر لوں, جنہیں میں نیت میں رکھا ہوا ہوتا ہے, صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کرنے, بہت سی چیزیں مشکل ہوتی ہیں, بعض اوقات اس روٹ میں آ جاتی ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں. دیکھیں جس دن اللہ کو منظور ہوگا اسی دن ہو سکے گا نا. ہر جگہ سے لوگ پکڑ کے لے آئیں اور ان کو کورس کرائیں اور ان کو فالو اپ فالو اپ فالو پیچھا کریں اور کام کرا کے چھوڑیں. ٹھیک ہے, اوکے, اب ٹائم کافی ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.